อยู
่ अगर आज तुम आदमी ये पढ़े ये कुरान पाक अल्लाह का कलाम है दाऊद का क्या पैगंबर अलैहि सलाम की 10 लाख अहादीस ये हजूर अलैहि सलाम का कलाम है बल्कि ये किसी और ने अरबी की बात से जमा कर दी तो आपके पास कोई जवाब नहीं बगैर सहाबा की दुआ है कुरान अल्लाह का कलाम है कोई आदमी ये कहे कि कुरान अल्लाह का कलाम है आप क्या करेंगे कैसे साबित करेंगे कि अल्लाह का कलाम ये कुरान कोई आदमी कहे कि हजूर अलैहिस्सलाम पर उतरा ही है कैसे आप साबित करेंगे कि हजूर पर उतरा है बुखारी और मुस्लिम से अहादीस आप पढ़ते और सुनाते हैं यहाँ से और दक्षिण किताबें हैं कोई आदमी कहे कि यह हजूर की हदीसें हैं सिवाय पैगम्बर अलैहिस्सलाम के सहाबा से कोई गवाही नहीं कोई हमारे पास प्रूफ नहीं सहाबा कराम की गवाही और सहाबा कराम की शहादत और सहाबा कराम का वजूद कुरान और पैगम्बर और हदीस और मक्का और मदीना और रसूलुल्लाह की बेहतर ये हकीकी गवाह रसूलुल्लाह के सहाबा इसके बगैर कोई बात ही और दुनिया के अंदर कोई दावा कोई मुकदमा बगैर गवाह के कायम नहीं होता अगर हुआ है तो बताओ ये अदालतें हैं सुप्रीम कोर्ट है हाई कोर्ट है सिविल कोर्ट है सेकेंड कोर्ट है कितनी अदालतें सैकड़ों मुकदमात हैं सैकड़ों केसेस हैं एक मुकदमा भी नहीं साबित हो सकता बगैर गवाह एक अगर कोई अदालत बगैर गवाह के मुकदमा साबित करती है उसका नाम बताओ कि फला अदालत ने गवाह के बगैर मुकदमा साबित है और अल्लाह ताला का भी यही उसूल है आप देखें कुरान कुरान पाक में और कुरान के अलावा भी देखें आप कलमा पढ़ते हैं कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अब ला इलाहा इल्लल्लाह दावा है अल्लाह ताला का और मुहम्मद रसूलल्लाह क्या है ला इलाहा इल्लल्लाह को अल्लाह ने बतौर दावे के पेश किया ये दावा है कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं ये एक दावा है इस अकेले दावे को अकेले तौर पर होना चाहिए था ला इलाहा इल्लल्लाह और बस लेकिन 1,24,000 कमोबेश अंबिया अलैहिस्सलाम के जितने भी कलमे हैं उन कलमों के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह और साथ उन नबियों का जिक्र उन पैगम्बरों का जिक्र अल्लाह ने क्यों किया उन पैगम्बरों को अल्लाह ने अपने नाम के साथ बतौर गवाह के जिक्र किया अल्लाह ताला का यह कहना कि ला इलाहा इल्लल्लाह और बाद में मोहम्मद रसूलुल्लाह कह देना ये एक तो यह है ना कि अल्लाह ने अपने साथ नबी की रिसालत का जिक्र किया रिसालत का जिक्र करने की क्या जरूरत है रिसालत का अलग अलग जिक्र कर देता अल्लाह ताला ला इलाहा इल्लल्लाह कह देता यह है मेरा कलमा यह है दुनिया का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह उसके साथ अटैच क्यों किया नबी के नाम को उसके साथ अटैच इसलिए किया कि गवाही सबसे मोतबर आदमी की होती है तो अल्लाह ने अपनी उलूहियत के मुकदमे के साथ गवाही हर हर दौर के जितने भी मुअज्जज़ व मुहतरम लोग थे उनका नाम अपने कलमे के साथ जिक्र करके दुनिया के सामने अपनी उलूहियत को साबित किया और यह कहा है ला इलाहा इल्लल्लाह उन्होंने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सबीउल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नबीउल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह ये कलमा है और साथ उसके नबियों का नाम है नबियों का नाम बतौर गवाह के है اور اس گواہ کی رسالت بھی مسلم ہے. دیکھیں لا الہ الا اللہ کہہ کر پھر آگے اس گواہ کا نام لیا اور نام لے کر اس گواہ کی حیثیت بتائی لا الہ الا اللہ. پھر موسیٰ کلیم اللہ, تو موسیٰ کون ہے؟ جو اللہ کا کلیم ہے. یعنی لا الہ الا اللہ کو ثابت کرنے کے لیے موسیٰ کو بطور کلیم کا ذکر کیا کہ یہ موسیٰ کلیم اللہ ہے. اگر لا الہ الا اللہ پر تمہیں شک ہے تو اس گواہ سے پوچھو, یہ تو بڑا معظم گواہ ہے, معزز گواہ ہے, یہ تو معاشرے کا سب سے اچھا آدمی ہے. اللہ کی الوہیت کو اس موسیٰ سے پوچھو کہ الوہیت ثابت ہوتی ہے یا نہیں. لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ, لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. ہر پیغمبر کا ذکر کلمے کے ساتھ کر کے اللہ نے پوری کائنات کے سامنے اپنی الوہیت کے مقدمے کو پیغمبروں کی گواہی کے ساتھ ثابت کر لیا. اور ایک بات اور یاد رکھیں, گواہ کے لیے عام آدمی کا یہ ہے کہ گواہ وہی ہوتا ہے جو موقع پر موجود ہے. موقع پر موجود ہو تو گواہ ہوتا ہے. یہ دعویٰ اور اصول درست رہے, گواہ کا موقع پر ہونا یہ ضروری نہیں. اگر گواہ کا موقع پر ہونا ضروری ہے تو یہ مجھے بتائیں کہ آپ بھی نماز میں کہتے ہیں اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہے. آپ میں سے کوئی آدمی بتائے کہ میں حضور علیہ السلام کی رسالت کے موقع پر تھا؟ آپ میں سے کوئی آدمی ہے جس نے حضور علیہ السلام کو رسول بنتے دیکھا؟ تو پھر آپ گواہی کیسے دے رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہے, نماز میں کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے رسول ہے, اور کیسے گواہی دے رہے ہیں؟ آپ نے تو حضور کو دیکھا ہی نہیں, بغیر دیکھے کیسے گواہی دے رہے ہیں؟ دل دیکھے گواہی دے رہے ہو, دیکھا تو کچھ بھی نہیں, پھر کیسے گواہی ہے؟ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ گواہی دو قسم پر ہوتی ہے. کتنے قسم پر ہوتی ہے؟ دو. خدا نہ خواستہ آپ کے اس علاقے میں کوئی آدمی قتل ہو جائے تو دو قسم کے گواہ ہوں. ایک ہوگا موقع کا گواہ, جیسے آئی وٹنس گواہ, چشمدید گواہ, اور ایک ہوتا ہے نشانی کا گواہ. جب ایف آئی آر کٹتی ہے نا تو اس کے اندر ایک ہوتا ہے بھی چشمدید گواہ کہ اس آدمی نے قتل ہوتے ہوئے فلاں آدمی کو دیکھا اور فلاں آدمی نے قتل کیا, ٹھیک ہے. اور اسی ایف آئی آر میں ڈاکٹر کا بھی ذکر ہوگا, ڈاکٹر بھی بطور گواہ کے ہوگا. اسی ایف آئی آر میں تھانے دار کی گواہی بھی ہوگی, حالانکہ تھانے دار یا ایس ایچ او نے تو قتل ہوتے نہیں دیکھا, لیکن جب عدالت میں کیس جائے گا تو ڈاکٹر بھی جا کر گواہی دے گا. ڈاکٹر کہے گا میں نے پوسٹ مارٹم کیا, تھانے دار کہے گا میں نے ایف آئی آر لکھی. بولا کہ گواہی دو قسم پر ہوگی, ایک گواہی ہوئی موقع کی اور ایک گواہی ہوئی نشانیوں کی. ہوئی نشانیوں یعنی موقع پر تو نہیں کیا, نشانی دیکھی اور گواہی دیکھی. اب آپ دیکھیں کہ میں جو نماز میں پڑھتا ہوں اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ, کہ میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے بندے رسول ہیں, میں موقع پر نہیں تھا کہ حضور رسول بنے, میں نے نشانی دیکھی, میں نے مکہ دیکھا, میں نے مدینہ دیکھا, میں نے قرآن دیکھا, میں نے صحابہ کی باتوں کو دیکھا, میں نے رسول اللہ کا روضہ دیکھا, یہ ساری چیزیں دیکھی اور میں گواہی دے رہا ہوں. اور میری نشانی موقع کی نشانی نہیں ہے, میری میری گواہی نشانیوں کو دیکھ کر. تو گواہی کتنے قسم پر ہے؟ کتنے قسم پر ہے؟ اب مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. گواہی کتنے قسم پر ہے؟ اچھا, جب بھی دنیا کے اندر کوئی مقدمہ پیش ہوگا اس مقدمے کے اندر اس وقت تک قابلیت نہیں ہوگی جب تک اس کا کوئی عینی گواہ نہ ہو. ایک آدمی پر قتل کا کیس چل رہا ہو, ڈاکٹر بھی گواہی دے دے, تھانے دار بھی دے دے, سزا اسے نہیں ملے. سزا اس وقت ملے گی جب چشمدید گواہی دے, یعنی مقدمے کی قابلیت اس وقت ہوگی کہ جب چشمدید کوئی آدمی گواہی دے کہ میں نے آنکھوں سے دیکھا, اس وقت مقدمہ مکمل ہوگا. تو مقدمہ جو ہے اس کو مکمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ چشمدید گواہی ہو. اب ساری دنیا کا جو نظام ہے, اسلام کا مقدمہ, دین کا مقدمہ, توحید کا مقدمہ, رسالت کا مقدمہ, یہ چشمدید گواہی پر کھڑا ہے. لا الہ الا اللہ ایک ایسا دعویٰ ہے جو اللہ کی الوہیت کا دعویٰ ہے. اس دعوے کے اندر جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں سارے پیغمبر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے گواہ ہے، لیکن اللہ کی الوہیت کا مقدمہ نہیں مکمل ہوا، اس لیے کہ وہ تو نشانیوں کے گواہ تھے. الوہیت ربانی کا مقدمہ اس وقت مکمل ہوا کہ جب چشم دید گواہ محمد رسول اللہ میدان میں آئے. حضور کے آنے پر یہ مقدمہ مکمل ہوا، اور قرآن میں اس کا ذکر کیا. اس پہ غور کریں، جو آیت میں نے پڑھی ہے، قرآن پاک کہتا ہے انا ارسلنا کا شاہدا، اے پیغمبر تو گواہ. یہ قرآن نے کسی اور نبی کو نہیں کہا، اے پیغمبر تو گواہ. یہ کہا کہ تمام انبیاء اللہ کے گواہ ہیں. کونوا شہداء، یہ کہا تم گواہ ہو جاؤ، یہ بھی دعا. لیکن نام لے کر کسی ایک پیغمبر سے کہا ہو کہ تو گواہ ہے، یہ قرآن پاک میں اور کہیں نہیں. فرمایا اتنا ارسلنا کا ہر جگہ موجود میں ہوں، گواہ تو ہے. ہر چیز کا خالق و مالک میں ہوں، گواہ تو ہے. ہر جگہ موجود میں ہوں، گواہ تو ہے. انا ارسلنا کا شاہدن، اے پیغمبر گواہ تو ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور گواہ کے پوری کائنات کے سامنے پیش کیا، اور تمام انبیاء کو بھی گواہ کے طور پر پیش کیا. لیکن ان تمام انبیاء کی گواہی نشانیاں دیکھ کر تھی، کہ اللہ کی نشانیاں دیکھی اور اللہ کی گواہی دی. کیسے؟ دیکھیں، آدم علیہ السلام نے اللہ کی گواہی دی جنت سے نکل کر، نوح علیہ السلام نے گواہی دی طوفان کی موجوں میں اتر کر، زکریا علیہ السلام نے گواہی دی آرے کے نیچے آ کر، ابراہیم علیہ السلام نے گواہی دی آتش نمرود میں آ کر، اسماعیل نے گواہی دی چھری کے نیچے آ کر، ایوب نے گواہی دی آزمائش میں آ کر، یعقوب علیہ السلام نے گواہی دی 40 سال رو کر، یوسف علیہ السلام نے گواہی دی اور جیل کے اندر جا کر، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گواہی دی دریائے نیل کی موجوں میں اتر کر، عیسیٰ علیہ السلام نے گواہی دی جیل میں جا کر، اور محمد رسول اللہ نے گواہی دی عرش پر جا کر. اب آپ دیکھیں 1,24,000 تمام کے تمام انبیاء اللہ کی نشانیوں کے گواہ، اور محمد رسول اللہ اللہ کے موقع کا گواہ. یہ دیکھیں، یہ جو بات ہے کہ انا ارسلنا کا شاہد، اے پیغمبر تو گواہ ہے، اے پیغمبر تو گواہ. جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی عرش پر جا کر مکمل نہیں ہوئی، اس وقت تک الوہیت ربانی کا مقدمہ کائنات میں مکمل نہیں ہوا. الوہیت ربانی کا مقدمہ تب مکمل ہوا کہ محمد رسول اللہ معراج پر گئے. آپ نے سنا ہے حضور معراج پر تشریف لے گئے، اور یہ بھی سنا کہ اللہ نے 50 نمازیں دی، حضور واپس تشریف لے آئے. واپس آنے کے بعد پھر 55 رہ گئی، پھر 40 رہ گئی، پھر 35 رہ گئی. پیغمبر علیہ السلام نے 9 چکر آسمانوں سے لگائے. کیوں لگائے؟ اس پر کبھی غور آپ نے کیا؟ اس حقیقت کو آپ نے کبھی پایا؟ جو خدا 50 نمازیں دے رہا ہے وہ عالم الغیب ہے، اسے پتا ہے کہ آخر میں 5 رہ جائیں گی، اسے پتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ملیں گے، وہ کہیں گے یہ 50 زیادہ ہیں، میرا نبی واپس آئے گا، پھر جائے گا، پھر واپس آئے گا. اتنی مرتبہ میرے پیغمبر کا عرش پر جانا، اس میں تھیوری کیا ہے، حکمت کیا ہے، حقیقت کیا ہے، گہرائی کیا ہے کہ پیغمبر کو بار بار عرش پہ کیوں بلایا گیا؟ اور جس عرش پہ کوئی نبی نہیں جا سکا، کوئی کتب نہیں جا سکا، کوئی فرشتہ نہیں جا سکا، جس عرش پہ کوئی اولی اور کتب اور انداز اور کوئی رسول اور نبی نہیں جا سکا، اس عرش پر یہ رسول 9 مرتبہ کیوں گیا؟ کیا ضرورت تھی 9 مرتبہ جانے کی؟ اصل میں اللہ دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ جو میری الوہیت کا چشمدید گواہ ہے، چشمدید گواہ کے لیے موقع کو اچھی طرح دیکھنا ضروری ہے، اور اچھی طرح 1 مرتبہ دیکھا نہیں جا سکتا. یہ میرا پیغمبر چلو نماز کے بہانے سے ہی کبھی آتا ہے، کبھی جاتا ہے، کبھی آتا ہے، کبھی جاتا ہے، اس کو روکنے والا کوئی نہیں. یہ الوہیت ربانی کا وہ مقدمہ ہے جو کائنات کے سب سے بڑے پیغمبر نے دنیا کے سامنے دیکھی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ الوہیت ربانی کا مقدمہ. انا ارسلنا کا شاہدن، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو گواہ ہے. اور حضور علیہ السلام کو اللہ نے گواہ بنایا، اور گواہ بنا کر پوری کائنات کے سامنے پیش کیا، یہ ہے میرا گواہ، اس گواہ کو، یہ میرا گواہ ہے. حضور علیہ السلام عرش پر گئے، اور جب حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ لے جانے لگے تو ایک بات اللہ نے فرمائی، اس پر غور کریں، یہ آپ کی معلومات کے لیے، آپ کی معلومات میں اس میں اضافہ ہوگا، یہ بطور نقطے کے میں عرض کرتا ہوں، اس میں فائدہ ہے، توجہ کیجیے. جب اللہ تعالیٰ حضور کو عرش پر لے جانے لگے تو کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو. یہاں بندے کا ذکر کیا، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کا جب ذکر کرنے لگے تو بندہ کہہ دیا. حالانکہ قرآن پاک میں بے شمار جگہ ہے جہاں حضور کو بندہ نہیں کہا، بلکہ حضور کے القاب کا ذکر کیا. جب حضور کے چہرے پر اللہ نے چادر دیکھی تو فرمایا یا ایھا المدثر، ہے چادر اوڑھنے والے، کبھی کہا یا ایھا المدثر، ہے کمبل اوڑھنے والے، کبھی کہا یاسین، اے خوبصورت دانتوں والے، اور کبھی کہا تیرے دانتوں کی قسم، کبھی اللہ نے فرمایا طہٰ، کبھی فرمایا لا اقسم بھی بلد، کبھی کہا انک لعلی خلق نظیم، کبھی کہا انا ارسلناک شاہدن، کبھی آنکھوں کا ذکر آیا تو فرمایا ما ذا البصر وما طغى، ہونٹوں کا ذکر آیا تو کہا لا تحرک بھی لسانک لتعجل به، سینے کا ذکر آیا تو کہا ان الم نشرح لک صدرک، پیغمبر علیہ السلام کے کردار کا ذکر آیا تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہا تو دیکھیے کتنی صفتوں کا ذکر کیا، جس وقت قرآن پیغمبر پہ اترا تو کہا نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، وہاں محمد کہا، کہیں اب کہیں محمد کہا، کہیں مزمل کہا، کہیں مدثر کہا، کہیں طہٰ کہا، کہیں یاسین کہا، جب پڑھنے کی آتی اتری تو کہا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، وہاں نبی کہا، کہیں یا ایھا الرسول کہا، بلے قام ذریعہ من ربی، تو کتنا پورا قرآن پیغمبر کی صفتوں سے بھرا پڑا ہے، کہیں سے کہیں رسول کہا، کہیں نبی کہا، کہیں محمد کہا، کہیں مزمل کہا، کہیں مدثر کہا، یہ اتنی صفات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو معراج پر لے کر جانے لگے تو وہاں نہ محمد کہا، نہ رسول کہا، نہ اور کوئی کہا، بلکہ کیا کہا، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا، کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو، اپنے بندے کو لے گئی، اے اللہ یہ بندہ کوئی عام بندہ تو نہ تھا، یہ تو تیرا پیغمبر تھا، یہ تو کائنات کا سردار تھا، یہ تو سرور کونین تھا، یہ تو ساقی معاشر کوثر تھا، یہ تو شافع معاشر تھا، یہ تو دنیا کا والی تھا، تو تھوڑی سی بات میں اس کو معراج پر لے جانے لگا تو تو کہتا ہے سبحان الذی اسرا بعبده، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی، اے اللہ بندے تو اور بھی ہیں، یہاں صرف بندے کا تو نے ذکر کیا، اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں نہیں پتا میں ایک بہت بڑا مسئلہ حل کر رہا ہوں، اس پیغمبر کو معراج پر لے جاتے ہوئے میں بندہ کہہ رہا ہوں، اور جب میں عرش پر لے گیا اس کو جو دینا تھا دیا، اس کے بعد جب میں واپس کرنے لگا تو پھر میں نے کہا فاؤہا الی عبدہ ما اوحا، کہ جو اللہ نے دیا اپنے بندے کو دیا تو اپنے پیغمبر اللہ لے کر گئے تو عبد کہا، جب واپس کیا تو عبد کہا، حالانکہ پورے قرآن میں کہیں اور عبد نہیں کہا، کتنے کمالات دیے، حضور کو قرآن دیا عبد نہیں کہا، حضور کو ختم نبوت کا تاج پہنایا عبد نہیں کہا، حضور کو مسجد اقصی میں اللہ لے گیا عبد نہیں کہا، مدینہ میں اللہ نے پہنچایا عبد نہیں کہا، مکے میں اللہ لے گئے عبد نہیں کہا، راہ میں نبی اترے عبد نہیں کہا، فرشتے قدموں پہ آئے عبد نہیں کہا، ساری کائنات کے رسول کے سامنے اتنی نعمتیں دنیا میں آئیں عبد نہیں کہا، لیکن یہاں کیا فلسفہ تھا کہ اللہ اپنے رسول کو لے جاتے وقت بھی عبد کہتا ہے، واپس کرتے وقت بھی عبد کہتا ہے، اللہ نے فرمایا او مسلمانوں او دنیا کے لوگوں تمہیں اس حقیقت کا پتہ ہے کہ لوگوں کا ہاضمہ بڑا کمزور ہے، میں نے اس سے پہلے جس پیغمبر کو عزت بخشی لوگوں نے اس کی جنس کو تبدیل کر دیا، میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عزت بخشی تو یہود، حضرت عزیر علیہ السلام کو عزت بخشی تو اس کو میں نے کتنے سو سال تک چھڑائے رکھا اور بعد میں زندہ کیا، اتنی بڑی عزت بخشی تو عزیر علیہ السلام کو لوگوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا، یہودیوں کا یہ تو اللہ کا بیٹا ہے، تو دیکھو میں نے تھوڑا سا اس کو کمال دیا تو اس کو اللہ میرا بیٹا بنا دیا، میں نے عیسیٰ کو عزت دی کہ بغیر باپ کے پیدا کیا تو اس کو یہودی عیسائیوں نے میرا بیٹا بنا دیا، میں نے فرشتوں کو عزت دی تو یہودیوں نے فرشتوں کو میری بیٹیاں بنا دیا، اب میں اپنے رسول کو عرش پر لے جا رہا ہوں، اس محمد کو میرا ٹکڑا نہ کہیں بنا دے، اس لیے میں اس کو لے جاتے وقت بھی اس کی حیثیت کو متعین کر رہا ہوں، واپس کرتے وقت بھی اس کی حیثیت کو متعین کر رہا ہوں، اور دنیا کو بتا رہا ہوں کہ یہ میرا سب سے بڑا گواہ ہے، اس کی گواہی پہ میری الوہیت کا مقدمہ کھڑا ہے، دیکھو یہ میرا ٹکڑا نہیں ہے، دیکھو یہ میرا حصہ نہیں ہے، دیکھو یہ میری جنس نہیں ہے، بلکہ یہ ہے بندہ، بندہ اتنا اونچا ہوتا ہے کہ یہ عرش پر جا رہا ہے بندہ لیکن عرش پر جا رہا ہے، جب گیا ہے تو بندہ ہے، جب واپس آیا تو بندہ، سبحان اللہ اسرا بھی ابھی بھی نہیں لگی تو ابد ہے، ابد میں دیکھا تو اللہ کی الوہیت کا سارا مقدمہ میرے پیغمبر کی رسالت پر کھڑا، تو اصل چیز ہے موقع کی گواہی، یہ چیز کی گواہی موقع کی، میری بات پر غور کریں، میرا اپنا موقف سپاہی صحابہ کا موقف اسی موقع کی گواہی میں آئے گا، آپ کی پوری توجہ ہونی چاہیے، تو میں نے دیکھے قرآن پاک سے استدلال کیا، میں نے کہا یوں نہ ارسل نہ کا شاہد، اے پیغمبر تو گواہ ہے، تو گواہ ہے، اللہ نے اپنے رسول کو گواہ قرار دیا، خطاب کر کے کہا، گواہ تو اور بھی پیغمبر ہے لیکن حضور بھی گواہ ہے، حضور عینی گواہ ہے، تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت کے مقدمے کے قیام کے لیے کتنا بڑا مقدمہ قائم کیا کہ دنیا کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر دیا، حضور کی عظمت کا ذکر کیا، پھر جس گواہ کو عدالت میں گواہی دینی ہوتی ہے وہ اپنا پورا تعارف کراتا ہے، جس طرح قرآن پاک نے حضور کا تعارف کرایا، حضور کے چہرے کا ذکر آیا تو من ضحیٰ کہا، حضور کے زلفوں کا ذکر آیا تو من لیل کہا، اخلاق کا ذکر آیا تو انک لعلی خلق نظیم کہا، یہ سارا ذکر کیوں ہو رہا ہے، تاکہ اللہ کی جو الوہیت کا سب سے بڑا گواہ ہے اس کا پورا تعارف بات دنیا کے سامنے آ جائے تو بالکل اسی طرح جس طرح اللہ کی الوہیت کا مقدمہ چشمدید گواہ محمد رسول اللہ پہ کھڑا ہے، اسی طرح جب محمد رسول اللہ کی نبوت کے مقدمے کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، کہ محمد اللہ کے رسول ہے یہ دعویٰ کیا اور والذین معہ کو بطور گواہ کا ذکر کیا، جس طرح پہلے کلموں کے اندر لا الہ الا اللہ کو دعوے کے طور پر ذکر کیا اور نبیوں کا نام بطور گواہ کا ذکر کیا، اسی طرح اللہ نے محمد رسول اللہ دعویٰ کیا والذین معہ گواہ کے طور پر ذکر کیا، اس طرح چشمدید گواہ کے بغیر مقدمہ ثابت نہیں ہو سکتا، اس طرح آپ نے دیکھا کہ اللہ کی الوہیت کا مقدمہ، اللہ کی الوہیت کا مقدمہ یہ رسول اللہ کی رسالت کی گواہی پہ کھڑا ہے اور رسول اللہ کی رسالت کا مقدمہ صدیق اکبر کی گواہی پہ کھڑا ہے، اور وہ دیکھیں محمد رسول اللہ والذین معہ، والذین معہ کا معنی جو ہر وقت نبی کے ساتھ ہیں، اس سے مراد تو تمام صحابہ ہیں، لیکن اس کا فرد کامل کون، اس کا فرد کامل صدیق اکبر، والذین معہ کا فرد کامل یعنی جس کے اندر یہ معنی سب سے زیادہ اہمیت کے ساتھ داخل، تو ہم دیکھیں لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے، محمد رسول اللہ گواہ ہے، اب جب محمد رسول اللہ کی باری آئی تو گواہ والذین معہ، والذین معہ محمد رسول اللہ والذین معہ کہ محمد اللہ کے رسول ہے، اس سے پوچھیں والذین معہ سے جو ہر وقت نبی کے ساتھ ہیں ان سے پوچھیں کہ محمد اللہ کا رسول ہے کہ نہیں، تو اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے مانا جائے گا کہ والذین معہ کو مانے، اور لا الہ الا اللہ کو کیسے مانا جائے گا جب تک محمد رسول اللہ کو مانے، تو لا الہ الا اللہ نہیں تسلیم ہوگا جب تک محمد رسول اللہ نہ ہو، اور محمد رسول اللہ تسلیم نہیں ہوگا جب تک والذین معہ ہو، اللہ کی الوہیت کا مقدمہ محمد مصطفیٰ کی رسالت پہ کھڑا ہے اور محمد مصطفیٰ کی رسالت کا مقدمہ صحابہ کی گواہی پہ کھڑا ہے، دیکھیں فرق کتنا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان محمد عبدہ رسول کہ محمد اللہ کے بندے رسول ہیں، ہم نے تو حضور کو نہیں دیکھا تو ہم چشم دید گواہ نہیں، ہم نے نشانیاں دی، اور صحابہ نے پیغمبر کو دیکھا جس طرح حضور علیہ السلام کی حیثیت اللہ کے سامنے ہے چشم دید گواہ کی، اس طرح صحابہ کی حیثیت رسول اللہ کے سامنے ہے کہ صحابہ رسول اللہ کے چشم دید گواہ، چشمدید گواہ کی کتنی اہمیت ہے، عدالتوں سے پوچھو کیسوں سے پوچھو کہ مقدمہ ثابت ہی نہیں ہوتا چشمدید گواہوں کے بعد، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام کی رسالت کے سب سے بڑے گواہ، اب دیکھیں حضور علیہ السلام عرش پر گئے اور عرش پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بلایا تو وہاں جا کر فرشتے نیچے رہ گئے اور حضور اکیلے اوپر چلے، حضور اکیلے گئے یا نہیں گئے، کیوں گئے، گواہ دیتے، گواہ تو جس کا گواہ ہوتا ہے اس کے لیے موقع پر جانا اور دیکھنا ضروری، تو اللہ تعالیٰ کا اصول تھا کہ عرش پر کوئی نہیں گیا پہلے، یہ اصول تھا، لیکن جب گواہ کی گواہی کا ذکر آیا چشمدید گواہی کا تو یہ جو رولز تھے پروردگار کے یہ ریلیکس ہوتی ہیں، رولز ریلیکس کر دیے، یعنی وہ رول جو اللہ نے عرش شروع سے قائم کر رکھے تھے کہ عرش پر کوئی نہیں جائے گا، جب حضور کی گواہی کا وقت آیا تو اللہ نے وہ رول بھی ریلیکس کر دیا، رول ریلیکس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام جو نہیں ہونا چاہیے تھا نہیں ہوتا تھا پہلے عام روٹین میں وہ بھی ہوا، تو عام روٹین کے مطابق جو کام نہیں ہونے والا تھا وہ بھی ہوا، یعنی رول ریلیکس ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے کلیا اپنا بدل دیا کہ عرش پر کوئی نہیں جائے گا، یہ کلیا بدل دیا اور بدل کر محمد رسول اللہ کو اللہ عرش پر لے گئے اور رول ریلیکس ہو گئے، یعنی محمد رسول اللہ عرش پر گئے، جبریل بھی نیچے رہ گیا اور جبریل نیچے جب رہا تو شیخ صادی نے اس طرح کو بیان کیا کہ حضور نے بتایا اگر وہ اکثر، اور جبریل کہتا ہے اگر وہ اکثر برتر فرم پر ہوگئے تجلّہ بسودت فرم، ایک پر بھی اوپر اٹھتا ہوں اللہ کی تجلی میرے پروں کو جلا دیتی ہے، یعنی وہاں سارے ضابطے ختم ہو گئے اور اس کے بعد اللہ کے پاس صرف حضور تشریف لے گئے، اکیلے حضور گئے فرشتے نیچے رہ گئے، تو رولز ریلیکس ہو گئے، رولز ریلیکس کا مطلب ہے کہ جو بظاہر روٹین کے مطابق کام نہ ہو، یہ روٹین نہیں تھی، روٹین عرش پر جانا نہیں ہے، یہ اس روٹین کو پروردگار نے ختم کر دیا اور رولز ریلیکس کر دیے اور اللہ تعالیٰ نے وہ کام کیا جو پہلے کبھی نہیں ہوا، تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے گواہ کے لیے رولز ریلیکس کر کے وہ کام کر دیا جو پہلے کبھی نہیں ہوا، اسی طرح جب حضور علیہ السلام کے گواہ صدیق اکبر کی باری آئی تو وہاں بھی ابو بکر کی گواہی کے لیے رولز ریلیکس ہو گئے، کیسے ہو گئے میں ابھی بات کو بتاتا ہوں، تو بالکل اسی طرح ہوا کیونکہ اللہ کی گواہی اور نبی کی گواہی، اللہ کی الوہیت کا مقدمہ اور نبی کی رسالت کا مقدمہ، یہ دونوں دنیا کے اندر سب سے زیادہ عظمت والی تھی. تو اس الوہیت کے مقدمے کو ثابت کرنے کے لیے اللہ اپنے پیغمبر کو عرش پر لے گیا، اور اسی طرح رول ریلیکس ہو گئے. جب صدیق اکبر کی گواہی کا ذکر آیا تو وہاں بھی رول ریلیکس ہو گئے. دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جتنا وقت حضور کے ساتھ گزارا اتنا وقت کسی صحابی نے نبی کے ساتھ نہیں گزارا. یہ آپ سے اصولی بات عرض کرتا ہوں، اس بات کا علم نہیں ہے کسی کو، میں لاجت میں کچھ باتیں عرض کرتا ہوں. میرے بھائیو دیکھیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب حضور کے دوست بنے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی عمر 18 سال، کتنی عمر تھی، اور حضور علیہ السلام کی عمر 20 سال. اس وقت دوست بنے، اس وقت نبوت کا کوئی ذکر ہی نہیں تھا. اور جب حضور علیہ السلام کی وفات ہوئی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی عمر 61 سال تھی، اور حضور علیہ السلام کی عمر 63 سال تھی. اس کے بعد جب حضور علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے 63 سال کی عمر میں، تو اب ابو بکر صدیق حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد 2 سال تک زندہ رہے. تو 2 سال تک زندہ رہنے کے بعد معلوم کیا ہوا کہ جتنی عمر حضور کی ہے اتنی عمر صدیق اکبر کی. یہاں یہ بھی معلوم ہوا. اور یہاں یہ ایک اور بات یاد رکھ، میں نے وہاں کراچی یونیورسٹی میں ایک دفعہ لیکچر دیا تھا، 3 سال پہلے کی بات ہے. تو وہاں ایک پروفیسر نے سوال کیا، اس نے کہا فاروقی صاحب یہ عجیب بات ہے، آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد ابو بکر کا درجہ ہے، کیسے درجہ ابو بکر؟ میں نے کہا کیسے نہیں درجہ، آپ بتائیں. آپ کہتے ہیں کیسے درجہ، میں کہتا ہوں کیسے نہیں درجہ. اس نے کہا دیکھیں حضور علیہ السلام کے رشتے دار ہیں حضرت علی، حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا دار بھائی ہیں، تو چچا دار بھائی زیادہ قریبی ہوتا ہے. میں نے کہا پھر کیا آپ کہتے ہیں؟ کہتے ہیں چچا دار بھائی ہیں، اس لیے خلافت کہا چچا دار بھائی کا ہے، حضور کے بعد خلیفہ علی المرتضیٰ ہے. میں نے کہا کیوں کہتے چچا دار بھائی؟ میں نے کہا چچا دار بھائی ہونے کی وجہ سے اگر خلافت ملتی ہے تو پھر چچا کا کیا قصور تھا؟ حضرت عباس حضور کے سکے چچا زندہ تھے، ان کا کوئی جرم بتا دو کہ ان کا یہ جرم تھا اس لیے ان کو خلافت نہیں ملی. بھائی چچے سے زیادہ اہمیت تو ہے تو کسی کی نہیں، چچے کا لڑکا تو بعد میں آئے گا. ٹھیک ہے، وہ حیران ہو گیا. میں نے کہا اور کیا کہتے ہیں؟ کہتے حضرت علی تو حضور کے دماغ بھی تھے. میں نے کہا اگر داماد ہونے کی وجہ خلافت ملتی ہے تو عثمان غنی کا کیا قصور تھا؟ اس کے گھر ان کے گھر میں حضور کی 2 بیٹیاں تھیں، جب کے بعد دیگری حضرت علی کے گھر میں 1 بیٹی، تو پھر خلافت کا حق ان کا ہے. وہ میں نے اس کو کہا کہ دیکھیں اگر جنرل ریلیشن یعنی عمومی رشتے داری پیغمبر علیہ السلام کی اگر آپ اس کو فالو کرتے ہیں کہ یہ عمومی رشتے داری کی بنیاد پر ابو بکر صدیق کی بجائے حضرت علی خلیفہ ہیں، تو پھر یہ بات یاد رکھیں علی المرتضیٰ نے پیغمبر علیہ السلام سے بیٹی لی ہے اور صدیق اکبر نے نبی کو بیٹی دی ہے. اچھا جو بیٹی دیتا ہے اس کو جتنا بھی آپ بڑھائیں وہ داماد رہے گا اور داماد بیٹے کی جگہ پہ ہوتا ہے، اور جو بیٹی دیتا ہے وہ سسر ہوتا ہے اور سسر باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے. علی کو جتنا بھی بڑھاؤ گے علی نبی کے بیٹے کی جگہ پہ ہے، صدیق کو جتنا بھی بڑھاؤ گے صدیق نبی کے باپ کی جگہ پہ. میں کہتا ہوں یہ لاجت کی وہ بات ہے جس کا کوئی جواب نہیں دے. وہ پروفیسر کہنے لگا کہ یہ بات تو آپ کی ذہن میں آتی ہے لیکن خلافت اگر رشتے داری کی بنیاد پر نہیں ملتی تو کس بنیاد پر ملتی ہے؟ میں نے کہا خلافت ملتی ہے صحبت نبوت سے، رشتے داری سے نہیں ملتی. میں نے کہا آئیے صحبت کی بات کرتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کے گھر تشریف لائے تو حضرت علی کی عمر 29 سال، 2 سال کتنی عمر؟ حضرت علی بچپن میں جب حضور کے گھر پرورش کے لیے آئے تو حضرت علی کی عمر 2 سال، اور حضور علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تو حضرت علی کی عمر 29 سال، کتنی عمر؟ حضور علیہ السلام کی عمر 63 سال اور حضرت علی کی عمر 29 سال. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغمبر علیہ السلام کو دیکھا 27 سال تک، کتنے سال تک؟ 2 سال کی عمر میں حضور کے گھر آئے، اور 29 سال کی جب عمر بھی تو حضور فوت ہو گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے. تو بولا کہ حضرت علی نے پیغمبر علیہ السلام کو کتنا عرصہ دیکھا؟ 27 سال. اب دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق جب رسول اللہ کے دوست بنے تو ابو بکر صدیق کی عمر تھی 18 سال، کتنی عمر؟ حضور علیہ السلام کی عمر تھی 20 سال. جب حضور کی وفات ہوئی تو ابو بکر صدیق کی عمر تھی 61 سال. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغمبر کو دیکھا 18 سال سے 61 سال تک، 18 سال سے 61 سال تک 41 سال بنتے ہیں، اور حضرت ابو بکر نے پیغمبر کو دیکھا 41 سال تک اور علی المرتضیٰ نے نبی کو دیکھا 27 سال تک. میں نے اس پروفیسر سے کہا کہ اگر 27 سال کا حصہ زیادہ ہے تو پھر درجہ علی کا زیادہ ہے, اگر 41 کا حصہ ہے زیادہ ہے تو درجہ ابو بکر سے بھی کر جاتا. ویسے بھی آپ دیکھیں کہ حضور علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تو حضرت علی اور ابو بکر دونوں کی کیا حیثیت, علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر تھی 29 سال, ابو بکر دی کی عمر تھی 61 سال اور 29 سال کے دو آدمیوں کو آپ ایک جگہ جمع کریں, ایک جگہ کھڑا کر دیں, عام آدمی کیا کہے گا ان دونوں میں کس کا مرتبہ زیادہ ہے؟ ابو بکر سے نہیں, بڑے بڑے آدمی کا. اور پھر دونوں کی عمر باپ اور بیٹے کی عمر ہے, دونوں کی عمر کیا ہے؟ باپ اور بیٹے, باپ لگتا ہے بیٹا لگتا ہے, تو آپ باپ کو تو ریجیکٹ کر رہے ہیں بیٹے کو ترجیح دے رہے ہیں, کس دلیل سے آپ کس دلیل سے کہہ رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں لاجک اور یہ قرآن و حدیث کی بات تھوڑے لاجک پر بات کریں. کوئی دنیا کا شخص صدیق اکبر کی خلافت اول کا اکبر بھی انکار نہیں کر سکتا, اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر علیہ السلام کے سب سے بڑے عینی گواہ ہیں, اور وہ مرتبہ جو جبریل کو بھی نہیں ملا وہ صدیق اکبر کو ملا. جبریل کو کیسے نہیں ملا؟ آپ اسی واقعے سے اندازہ لگائیں کہ حضور علیہ السلام کی زندگی میں دو راتیں سب سے عجیب ہیں, ایک معراج کی رات اور ایک ہجرت کی رات. معراج کی رات دیکھیں, حضور کی زندگی میں دو راتیں سب سے بڑی ہیں, ایک معراج کی رات اور ایک ہجرت کی رات. اب آپ دیکھیں کہ معراج کی رات میں بھی ایک ہستی نبی کی ساتھی ہے اور ہجرت کی رات بھی ایک ہستی نبی کی ساتھی ہے. معراج کی رات جس نے نبی کا ساتھی بننا تھا وہ فرشتوں کا سردار تھا, اور جس نے ہجرت کی رات ساتھی بننا تھا وہ نبیوں کے بعد انسانوں کا سردار تھا. ایک عرش کا ساتھی تھا, ایک فرش کا ساتھی تھا, ایک آسمانوں کا ساتھی تھا, ایک مدینے کا ساتھی تھا. ان دونوں میں فرق دیکھیں کہ معراج کی رات جس نے نبی علیہ السلام کے ساتھ جانا تھا وہ نبی علیہ السلام وہ پیغمبر علیہ السلام کو جگانے آیا, جس نے معراج کی رات جانا تھا وہ نبی کو جگانے آیا, اور جس نے ہجرت کی رات جانا تھا اس کو نبی جگانے آیا. اس کو کون جگانے آیا؟ نبی خود جگانے آیا. ایک نبی کو جگانے آیا, ایک کو خود نبی جگانے آیا. ایک نبی کو جگانے, جبریل پیغمبر کو جگانے آیا, اور حضور علیہ السلام صدیق کو جگانے آیا. اور معراج کی رات جب سواری کی ضرورت پڑی تو جبرائیل امین براق لینے چلے گئے, لیکن ہجرت کی رات جب سواری کی ضرورت پڑی تو ابو بکر براق نہیں لینے گئے, خود نبی کی سواری بن گئے. ابو بکر نے سوچا کہ یہ نزد کوئی سواری کیوں اٹھائے, ابو بکر نے پیغمبر کو اپنے کندھے پر سوار کیا. اور ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جس سواری پر نبی سوار ہوا وہ سواری کبھی کسی سے پیچھے نہیں رہتی. نبی بچپن میں حلیمہ کی سواری پہ سوار ہوا تو وہ سب سواریوں سے آگے نکل گئی, اور نبی آج ابو بکر پہ سوار ہوا تو ابو بکر ساری امت آگے نکل گئی. تو یہ وہ اعزاز ہے جو کائنات میں اور کسی کو نہیں ملا. دیکھیں ابو بکر صدیق پیغمبر کی نبوت کا عینی گواہ اور چشمدید گواہ. تو میں نے عرض کیا تھا کہ گواہ کے لیے رول ریلیکس ہو گئے, گواہ کے لیے رول کیسے ریلیکس ہو گئے؟ دیکھیں یہ عقل کے خلاف ہے. دیکھیں حضور علیہ السلام نے فرمایا نماز پڑھو تو صدیق اکبر نے نماز پڑھی, روزہ رکھو صدیق اکبر نے روزہ رکھا. یہ تو وہ باتیں ہیں جو ابو بکر صدیق کے اختیار میں ہیں. اختیار میں کوئی آدمی کام کرتا ہے تو اس سے رول ریلیکس نہیں ہوتے, لیکن جب صدیق اکبر کی یہ رفاقت پر یہ گواہی اتنی معتبر ہوئی اللہ کے نزدیک تو اللہ نے ابو بکر صدیق کو بعد ایسی خصوصیات عطا فرمائی جو ابو بکر کے نہ اختیار میں تھی اور نہ پیغمبر کے اختیار میں تھی, اور وہاں بھی رول ریلیکس ہو گئے. کیسے؟ اللہ تعالیٰ کو ابو بکر کی یہ گواہی اتنی پسند آئی کہ اس گواہی کو قیامت کی صبح تک کے لیے قائم رکھا, اس گواہی کو قیامت کی صبح تک کے لیے. اور قیامت کی صبح تک کے لیے کوئی اور دنیا میں اسلام کا کام باقی نہیں رکھا گیا جو کام ابو بکر کی گواہی کا رکھا گیا. دیکھیں حضور علیہ السلام کو اللہ نے عمر دی 63 سال, صدیق اکبر کو بھی عمر دی 63 سال. حضور کی وفات سوار کے دن, صدیق اکبر کی وفات بھی سوار کے دن. حضور کو وفات سے 15 دن پہلے بخار آیا, صدیق کو بھی 15 دن پہلے بخار آیا. حضور کے پہلے سر میں درد ہوا, صدیق کے بھی پہلے سر میں درد ہوا. حضور کو وفات سے 2 سال پہلے زہر دیا گیا, صدیق کو بھی 2 سال پہلے زہر دیا گیا. حضور کو زہر یہودیوں نے دیا, صدیق کو زہر بھی یہودیوں نے دیا. حضور کو زہر کھانے میں دیا گیا, صدیق کو زہر بھی کھانے میں دیا گیا. حضور کو زہر گوشت میں دیا گیا, صدیق کو زہر بھی گوشت میں دیا گیا. اور حضور کے ساتھ کھانے میں ایک صحابی شریف تھا, صدیق کے ساتھ بھی کھانے میں ایک صحابی شریف تھا. حضور کے ساتھ جو شریف تھا کھانے میں وہ زہر کی وجہ سے شہید ہو گیا, حضور کو خدا نے بچا لیا. اور جو صدیق کے ساتھ شریف تھا وہ شہید ہو گیا, صدیق کو خدا نے بچا لیا. اب دیکھو یہ رول ریلیکس نہیں ہو رہے کہ وہ کام جو ابو بکر کے اختیار اختیار میں نہیں تھا وہ خود بخود ہو رہا ہے. نبی سے مشابہت ہو رہی ہے. پیغمبر علیہ السلام سے کیسے مشابہت ہو رہی ہے؟ دیکھیں حضور علیہ السلام جس وقت حضور غار سے آئے نبوت ملنے کے بعد حضور پریشان تھے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کیا کہا تھا؟ اے اللہ کے رسول پریشان نہ ہونا, انک لتصل الرحمٰ وتحمل الخلا وتکسب المعدومہ وتقر الضعفاء. اے پیغمبر پریشان نہ ہونا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کہتے ہیں, اس لیے کہ آپ مہمان نوازی کرتے ہیں, اس لیے کہ آپ لوگوں کا حق ادا کرتے ہیں. یہ الفاظ کہے. لیکن آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جب صدیق اکبر پریشان ہو کر مکہ سے جانے لگے تو راستے روکوا بن ابی معیط نے ابو بکر کا بازو پکڑ لیا اور بازو پکڑ کے کہا, ابو بکر تیرے جیسا آدمی مکہ سے کیوں جائے؟ تیرے جیسا آدمی مکہ سے نکل گیا تو مکے میں رہے گا کیا؟ ابو بکر نے بتایا کیوں نہ جاؤں؟ تو اس نے جواب میں کیا کہا؟ انک لتصل الرحمٰ وتحمل الخلا وتقر الضعفاء وتکسب المعدومہ. اس لیے کہ اے ابو بکر تیرے اندر وہی خصوصیات ہے جو تیرے پیغمبر میں خصوصیات ہیں. تو یہ وہ رولز نقص ہو گئے کہ جو صفت پیغمبر میں ہے وہی صفت صدیق اکبر میں. حالانکہ حضرت خدیجہ کے وہ الفاظ تو حکمہ کو نہیں پہنچے تھے لیکن زبان سے اللہ نے خود بخود وہ باتیں جاری کرائیں. میرے بھائیوں اس پر غور کریں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات مدینہ میں ہوئی, حضور کی وفات مدینہ میں ہوئی, صدیق اکبر کی وفات بھی مدینہ میں ہوئی, اور تو اور حضور علیہ السلام کے دو داماد اشرف و بشرا میں سے تھے. حضور کے دو داماد اشرف و بشرا میں کون؟ حضرت علی اور حضرت عثمان. اور صدیق اکبر کے بھی دو داماد اشرف و بشرا میں تھے, ایک حضرت زبیر اور ایک خود حضور. حضور بھی حکمت اشرف و بشرا میں. اور دیکھیں حضور علیہ السلام کی بیٹی حضرت حضور کی بیٹی فاطمہ نے چکی پیسی, صدیق کی بیٹی اسماء نے بھی چکی پیسی. حضور کی بیٹی کو دھکا دیا گیا, صدیق کی بیٹی کو بھی دھکا دیا گیا. اور دیکھیں حضور علیہ السلام کے نواسے حضرت حسین کو شہید کیا گیا, صدیق کے نواسے عبداللہ بن زبیر کو بھی شہید کیا گیا. حضور کے نواسے کا سر کاٹا گیا, صدیق کے نواسے کا بھی سر کاٹا گیا. حضور کے نواسے کو ظلمن شہید کیا گیا, صدیق کے نواسے کو بھی ظلمن شہید کیا گیا. حضور کے نواسے کا سر لٹکایا گیا, صدیق کے نواسے کا بھی سر لٹکایا گیا. حضور کے نواسے سے کوفیوں نے دھوکا کیا, صدیق کے نواسے سے شامیوں نے دھوکا کیا. حضور کے نواسے کو شہید کرنے سے پہلے خاندان ذبح کیا گیا, صدیق کے نواسے کو شہید کرنے سے پہلے خاندان ذبح کیا گیا. حضور علیہ السلام نے وفات کے وقت فرمایا اللہم فی رفیق الاعلا, صدیق نے بھی وفات کے وقت فرمایا اللہم فی رفیق الاعلا. حضور کے آخری الفاظ یہ تھے الصلاه والسلام, صدیق کے بھی آخری الفاظ تھے الصلاه والسلام. وفات کے بعد جس چارپائی پہ حضور کا جنازہ آیا اسی چارپائی پہ صدیق کا جنازہ آیا, جو چادر حضور کے چہرے پہ ڈالی گئی وہی چادر صدیق کے چہرے پہ ڈالی گئی, اور وفات کے بعد جس حجرے میں حضور کی قبر بنی اسی حجرے میں صدیق کی قبر بنی, اور کل قیامت کے دن جس دن حضور اٹھیں گے اسی دن صدیق اٹھیں گے, جس طرف نبی جائیں گے اسی طرف صدیق جائیں گے. نبی مقام محمود پہ ہوں گے, صدیق بھی مقام محمود پہ ہوں گے, اور نبی حوض کوثر پہ ہوں گے, صدیق بھی حوض کوثر پہ ہوں گے. یہ ہے محمد رسول اللہ والذین معہ والذین معہ, جو ہر وقت نبی کے ساتھ ہے, 18 سال کی عمر سے نبی کے ساتھ جڑا ہے اور قیامت کی صبح تک نبی کے ساتھ ہے. اس لیے کہ یہ محمد مصطفیٰ کی نبوت کا سب سے بڑا چشمدید گواہ ہے, اور چشمدید گواہ کو اللہ آخر تک لے گیا. اور یہی ہے وہ فلسفہ جس کو اقبال نے کہا ہے کہ صدیق یارو یاور محبوب کردگار, صدیق ہی سے رسم محبت ہے استوار, صدیق جب تلک کسی دل میں نہ آئیں گے اس دل میں نہ آئیں گے نبوت کے تاجدار. یہ محبت مصطفیٰ اور عشق مصطفیٰ کی آخری منزل جہاں تک کائنات میں کوئی نہیں پہنچ سکتا. خواجہ عبد المحمد مجلوب نے کہا صحابہ پاک مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا, ہر قوم بے دھڑک سب نے مال و زر دیا, کسی نے سر سلا دیا, کسی نے نصف گھر دیا, مگر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا, خدا کے نام کے سوا جو کچھ فلا کے گھر. اس کو محبت کا یہ وہ راز ہے جس کو خدا جانے یا مصطفیٰ جانے, اور دنیا میں کوئی نہیں جان سکتا. جان سکتا ہے؟ دیکھو رولز ریلیکس ہوئے کہ نہیں ہوئے, وہ رولز جو کسی کے لیے نہیں لیکن ابو بکر صدیق کے لیے وہ رولز ریلیکس ہو, اور سب کچھ نبی کی طرح بنا دیا. من تو شدم تو من تجی من تن شدم تو جاگتی طاقت نہ کوئی بات نہیں من بھی گرم تو بھی. یہ وہ بھی بات ہو, اللہ تعالیٰ عشق و محبت میں ابو بکر صدیق جیسا ایمان ہمیں نصیب. یہ مسلمان کا ایمان ہے اور مسلمان کی خواہش. میرے بھائیوں اللہ کی الوہیت کا مقدمہ محمد رسول اللہ کی گواہی پہ کھڑا, اور محمد رسول اللہ کی رسالت کا مقدمہ صدیق اکبر اور صحابہ کی گواہی پہ کھڑا کھڑا ہے. اب بات ابو بکر عمر کی نہیں ہے, بات پیغمبر کی ہے, اور بات رسول اللہ کی نہیں ہے, بات پروردگار کی. محمد رسول اللہ کا کی گواہی نہ ہو تو لا الہ الا اللہ کس سے ثابت ہو, اور والذین معہ نہ ہو تو محمد رسول اللہ کس سے ثابت ہو. محمد رسول اللہ کے ثبوت کے لیے والذین معہ درکار ہے، اور اللہ الا اللہ کے ثبوت کے لیے محمد رسول اللہ درکار ہے. اللہ کی الوہیت کا مقدمہ محمد مصطفیٰ کی رسالت پہ کھڑا ہے، اور رسالت محمدیہ کا مقدمہ صحابہ کی گواہی پہ کھڑا ہے. چاہے صحابہ جو صحابہ کی عظمت کا اعلان کرتی ہے، کوئی صحابہ کرام سے ہماری رشتہ داریاں نہیں ہے یا ہمارے کوئی رشتہ داری ہے یا کوئی کاروبار ہے کسی سے، ان میں سے کسی، یہ بات نہیں. سپاہ صحابہ اسلام کا دفاع کرنا چاہتی ہے، اور اسلام کے دفاع کے لیے ضروری ہے کہ اسلام کے مقدمے کو ثابت کیا جائے. اسلام کا مقدمہ نہیں ثابت ہوگا صحابہ کے بغیر. صحابہ کو اس لیے صحابہ سے محبت کرتے ہیں کہ اسلام کا مقدمہ ثابت ہو جائے، کہیں اس مقدمے کے اندر کوئی کمزوری نہ آ جائے، گواہ مجروح ہو جائے، مقدمہ ختم ہو جاتا ہے. تو ان گواہوں کی گواہی کو ثابت کرنے کے لیے سپاہ صحابہ سر دھڑ کی بازی لگا رہی ہے کہ ہم گواہوں کی گواہی کو پوری دنیا کے اندر ثابت کریں گے کہ اسلام کا مقدمہ صحابہ کرام کی گواہی پہ کھڑا ہے. گواہ غلط ثابت ہو جائے مقدمہ ثابت نہیں ہوتا. اس لیے گواہوں کی عظمت کا اعلان ہر چوک میں کرنا، ہر بازار میں کرنا، ہر ملک میں کرنا، ہر شہر میں کرنا ہمارا اخلاقی اور شرعی فرض ہے، تاکہ اسلام کے مقدمے میں کوئی درار نہ آ جائے. ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اس مقدمے کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ صحابہ کرام کے بغیر کوئی چیز ثابت ہو سکتی ہے؟ صحابہ کرام کی عظمت اور اس کا اعلان پوری امت پر واجب ہے. صحابہ کرام کی عظمت کا فروغ پوری امت پر واجب ہے. آپ ایک منٹ کے لیے پیچھے ہٹ جائیں، کبھی یہ ادا اللہ کو پسند نہیں ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا ادا ظہر تل فتن ومل فتن وسب وسبحات، جب فتنے عام ہو جائیں اور بدتیں عام ہو جائیں، اور جب لوگ میرے صحابہ کو گالیاں دینے لگے، فلیظہر العالم علمہ، اس وقت عالم کو چاہیے میدان میں نکل آئے اور اپنا علم ظاہر کرے. وعلم یفعل ذلک، ایسے وقت میں جب میرے صحابہ کو لوگ برا کہتے جائیں اور بدتیں عام ہو جائیں، اور جب لوگ میرے صحابہ کو گالیاں دینے لگے، فلیظہر العالم علمہ، اس وقت عالم کو چاہیے میدان میں نکل آئے اور اپنا علم ظاہر کرے. وعلم یفعل ذلک، ایسے وقت میں جب میرے صحابہ کو لوگ برا کہتے رہے اور مولوی خاموش رہے، دیندار خاموش رہے، تو 1400 سال پہلے صادق و مصدوق پیغمبر نے فرمایا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایسے وقت میں جب صحابہ کو لوگ برا کہتے رہے اور مولوی خاموش رہے، تو ان پر اللہ کی لعنت ہوگی، فرشتوں کی لعنت ہوگی، اور پوری دنیا کے لوگوں کی لعنت. مولانا حق نواز چھلوی کوئی دیوانے نہیں تھے، ان کے بھی بچے تھے، ان کی بھی بیوی تھی جو بیوہ ہو گئی، وہ بچے یتیم ہو. کیوں؟ کیا درد تھا؟ یہ جو 187 نوجوان سپاہ صحابہ کے شہید ہوئے، یہ کوئی پاگل تھے، دیوانے تھے؟ صرف اس لیے کہ ایران کی طرف سے ایسی کتابیں، ایسا لٹریچر اور ایسا لٹریچر آیا جس میں صحابہ کرام کو کافر کہا، صحابہ کو منافق لکھا، صحابہ کو نعوذ باللہ مرتد کہا. یہ میں آپ کے سامنے وہ تاریخی دستاویز لانا چاہتا ہوں. یہ تاریخی دستاویز آپ کے جو تقریباً 3 سال کی بہت زیادہ محنت کے بعد شاید 9000 کتابوں کا نچوڑ ہے، 9000 کتابوں کا نچوڑ ہے. 9000 کتابوں سے 232 کتابیں منتخب ہوئی، 1400 سال کی شیعہ کی کتابیں، جن کتابوں میں صحابہ کرام کو کافر و مرتد لکھا ہے. اس دستاویز کے شیعہ کی کتابوں کا قدر شائع کیا ہے ہم نے، شیعہ کی کتابوں کا فوٹو اسٹیٹ ہے، کاپی ہے، اور دیکھیں اس کے 7 باب ہیں. بلکہ اس کے مقدمے میں 400 علماء کا، پوری دنیا کے علماء کا شیعہ کے خلاف کو بتایا مقدمہ، اور اس کے پہلے باب میں شیعہ کے اللہ کے بارے میں کیا کہا، توحید کے بارے میں کیا کہا. پہلا باب شیعہ نے توحید کے بارے میں کہا نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ جھوٹ بولے، اللہ کی طرف وعدہ کے لیے یہ کتاب کا واقف دے، اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کہتے ہیں جھوٹ بولے. اور اسی کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے سے آدمی مسلمان نہیں ہوتا جب تک علی اور ولی اللہ وسیع رسول اللہ خلیفۃ اللہ کہا جائے. اور علی کا ذکر کلمہ طیبہ میں ہونا ضروری ہے، کلمہ طیبہ میں حضرت علی کا ذکر. آپ بتائیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، یہ شیعہ یہ کلمہ نہیں پڑھتے، یا کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی رسول اللہ وسیع رسول اللہ خلیفۃ 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 اللہ خلیف یہ تین جز اور ملاتے. اب اگر شیعہ ہیں مسلمان تو پھر آپ کافر ہیں, آپ آدھا کلمہ پڑھتے ہیں ان کے حساب سے, اور اگر آپ مسلمان ہیں تو شیعہ کافر ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ بھی مسلمان ہو ماشاءاللہ اور وہ بھی ماشاءاللہ مسلمان ہو, تو پھر یہ مذہب ہندو والا ہوا کہ جس میں وید کا ماننے والا بھی ہندو نہ ماننے والا بھی ہندو. کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا لکھا کہ متا پروردگار کی سنت. نہ ہم اس رب کو مانتے ہیں نہ اس رب کے نبی کو مانتے ہیں جس کا خلیفہ ہوا ہے. کتاب کا نام ہے انوار روحانی. اللہ کا کلمہ صحیح بات کرے گا لا الہ الا اللہ کو لاری ہوئے, یہ واضح طور پر لکھا ہے. اور یہ دوسرا باب ہے قرآن پاک کے بارے میں, شیعہ نے لکھا ہے کہ قرآن پاک میں کئی الفاظ مرتدین نے نکال دیا. اور یہ لکھا ذالک بھی انہم کریہوا فی ولایت علی, یہ لفظ مرتدین نے لکھا ہے. ان الذین ظلموا آلہ محمد حقہم, یہ آلہ محمد کا لفظ نکال دیا. ان اللہ اصطفى آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آل محمد کا لفظ صحابہ نے نکال دیا. یہ قرآن پاک شراب خور خلفاء کی لکھی ہوئی کتاب ہے, یہ دیکھیں حوالہ موجود ہے. سورت بقرہ میں کہتے ہیں من گھڑت الفاظ شامل کر دیے ہیں, اور اس کے پہلا اس کا حوالہ ہے. یہ قرآن پاک ہے شیعہ کا, اس قرآن پاک کو دیکھیں. اور یہاں پر یہ بھی لکھا ہے کہ یہ قرآن پاک شراب خور خلفاء کی وجہ سے تبدیل کر دیا ہے. 142 مفسرین کا ہم نے نام لکھا جن کا عقیدہ ہے شیعہ کے مفسرین کا کہ یہ قرآن پاک نامکمل کتاب ہے. یہ دیکھیں آل و اصحاب قرآن پاک سے بے شمار آیتیں نکال دی شیعہ کی کتاب. 232 کتابوں کا فوٹو اسٹیٹ ہے اور 3 زبانوں میں ہے, اس کی سرخیاں انگریزی عربی اردو 3 زبانوں میں. یہ دیکھیں اصلی قرآن امام مہدی کے پاس ہے. اور ایک حوالے میں لکھا کہ قرآن حضرت عثمان غنی کی بکری کھا لو آقا کا شاہ اس میں موجود ہے.
امام مہدی کو مانتے ہیں,
یہ 12واں امام فرضی امام ہے, ان کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا امام ہے جو ابھی آئے گا. کہتے ہیں غار میں چھپا ہوا ہے ماشاء اللہ, اور بازار میں ہے امام غار میں. قرآن میں شراب خور خلفاء کی خاطر تبدیلی ہو, یا سرون کی بجائے یا سرون ہوا, یا یو سرون کی بجائے یاسرون. اصل قرآن کی آیتیں 18,000 ہیں. آپ نے کتنا قرآن کی آیتیں پڑھی؟ 6,686. اور جو 4-5 دن رہ گئے قرآن ختم کو کتنی آیتیں پڑھیں گے؟ 6,686. تو آپ نے تو پھر پوری تراویح میں قرآن پڑھا ہی نہیں, اس کے حساب سے تو 18,000 آیتیں ہیں. باقی کون کہاں گیا قرآن
جو مزید اس کے لیے جانے
یہ دیکھیں شیا کی کتاب ہے تو آپ کو یقین جلد اول کا حوالہ ہے کہ ابو بکر عمر عثمان یہ خود ہیں ساؤز بلّا پوری کائنات سے بہترین ہے. آخری حوالہ ماشاء اللہ, شاید آپ سے کچھ فائدہ بھی ہوگا. یہ فرقہ شیعہ شیا کی کتاب ہے کہ مرد کا مرد سے نکاح جائز ہے. یہ بھی لکھا ہے کہ ماں بہن اور بیٹی سے بھی نکاح جائز ہے. کھلے کھاتے ہو گئے, ہم تو سمجھتے تھے یہ گورے آگے گزر گئے, لیکن گوروں نے فلسفہ شہر انہیں سے لیا. ایک رشدی کی بات کرتے ہو، اس سے بڑا رشدی، ان سے بڑا ملعون کون ہوگا؟ یہ ہے وہ کفر، کفریا کتابیں جن کے خلاف سپاہ صحابہ جد و جہد کرے، ان کے خلاف جد و جہد کرنی چاہیے یا خاموش ہو جانا چاہیے؟ خاموش ہو جانا چاہیے تو چپ کر جانا چاہیے، چپ کر جانا چاہیے، آواز اٹھانی چاہیے، ان کو بند کرنا چاہیے، پوری دنیا سے ان کتابوں کو بین کرنا چاہیے، عالم اسلام کو ان خطرات سے آگاہ کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اس کے خلاف جب مولانا حق نواز شہید نے آواز اٹھائی تو پوری دنیا کے اندر جب آواز بلند کی تو شیعہ نے سپہ صحابہ کے کارکنوں پر گولیاں برسائیں، جس سے 187 نوجوان سپہ صحابہ کے شہید ہوئے۔ 187 جی، میں آپ کو ان کے نام دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ 187 نوجوانوں کے نام ہیں۔ 187 وہ نوجوان ہیں جو ناموں سے صحابہ کے کارکنوں میں، جن کی عورتیں بیوہ ہو گئی اور بچے یتیم ہو، یہ آپ کے سامنے۔ میرے بھائیوں، ہاں، اور اس ان نوجوانوں کے لیے جو لوگ شہید ہوئے، ان کے بچوں کے لیے اور ان کی بیویوں کے لیے سپاہ صحابہ ویلفیئر ٹرسٹ ایک ادارہ بنایا پاکستان میں، سپاہ صحابہ اس کا علیحدہ اکاؤنٹ ہے، اور آپ دیکھیں سپاہ صحابہ ویلفیئر ٹرسٹ کا اشتہار ہے، سالانہ اخراجات 80,000 روپے مہینہ ویلفیئر ٹرسٹ کے اخراجات 80,000۔ تو میں نے آج دوپہر میں دو مسجدوں میں بھی تقریر کہا ہے کہ 80,000 روپیہ اگر آپ ایک ایک مسجد کے ساتھ ہی زکات ادا کریں، 80,000 کوئی زیادہ نہیں، 1800 پاؤنڈ بنے گا، 18 تو 18 آدمی مل کر 100 زکات جمع کر ایک مہینے کا خرچہ دیں ویلفیئر ٹرسٹ، دینا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ تو میں نے باٹلے کی مسجد میں بھی کہا، اور یہاں وہاں تو کچھ ساتھیوں نے وعدہ کیا ہے، اللہ کرے وہ وعدہ پورا کریں، اور میں یہاں بھی چاہتا ہوں کہ آپ اجتماعی طور پر 1800 کی کوئی بات نہیں، ہماری عادت چندے اکٹھے کرنے کی نہیں ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، میں نے پہلے بھی بتایا ہے، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں نے پہلے یہاں تقریر کی ہے، ہم نے کوئی اپیل نہیں اس پورے علاقے میں کبھی بھی، لیکن مجبور ہو کر، دیکھیں میرا اپنا مدرسہ بھی ہے، میں نے کبھی آپ کو اپنے مدرسے کے لیے نہیں کہا، اس لیے کہ وہاں اس کی ضرورت پوری ہوگی، بلکہ زیر تعمیر ہے، اگر نہ بھی تعمیر ہو کوئی بات نہیں، نہ بھی مدرسہ چلے کوئی بات نہیں، یہ اجتماعی کام ہے، اس کی ضرورت ہے۔ مولانا حق نواز شہید کا بھی مدرسہ ہے، ہم اس کے لیے اپیل نہیں کرتے، لیکن یہ کام اتنا بڑا ہے کہ پوری امت کی توجہ اس کی طرف ضروری ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر 18 آدمی ابھی وعدہ کر لیں کہ ہم بھائی، کوئی آدمی کہہ میں 100، کوئی 200-300 کر کے دوں گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک مہینے کا خرچہ ایک منٹ میں پورا ہو جائے، اور ایک مہینے کا خرچہ اگر آپ یہاں ادا کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا ثواب۔ زکات تو ہر آدمی نے دینی ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اور 100 دیں گے تو 70 کا ثواب ملے گا ابھی۔ تو میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ابھی بے شک کر لیں یا بعد میں اجتماعی مشورہ کر کے مسجد کی طرف سے یہ زکات ادا کریں۔ اسی طرح بہرحال بات یہ ہے کہ یہ ہم نے اپنا فرض پورا کیا، آپ اس کو اس پر عمل کریں، آپ کی مرضی ہے، نہیں عمل کریں تب بھی آپ کی مرضی، ہم نے اپنا پیغام آپ تک پہنچایا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق دے۔ اور ایک بات جس کا اعلان میں نے باقی دو مسجدوں میں نہیں کیا، یہاں کرنا چاہتا ہوں، ایک چیز کی بڑی اشد ضرورت ہے، ایک تو یہ زکات کے پیسے یہاں آپ ادا کریں، اور دوسری بات ہے وہ زکات کے علاوہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے اس سال امریکہ کے اندر تقریباً 70 مسجدوں میں 11,000 کتابیں انگریزی میں صحابہ کرام پر بھیجی، تاکہ بچوں کو صحابہ کرام کا تعارف کرایا جائے۔ پچھلے سال 6 مہینے پہلے ہیڈشفیلڈ میں کچھ ساتھیوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا تھا، تو وہاں ہم نے اس سال کتابیں بھیجی ہیں، انہوں نے ایک سیٹ شائع کرنے کا وعدہ کیا، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ، یہ غرض کا ہے، یہ کتابیں بھی آپ دیکھیں۔ تو میری رائے یہ ہے کہ آپ حضرات جس طرح رات بھی 3-4 کتابوں کا ہیڈشفیلڈ والوں نے وعدہ کیا، یہاں بھی آپ ایک سیٹ کا وعدہ کریں، ایک سیٹ اپنی مسجد کی طرف سے چھپوائیں، اور چھپوا کر یہاں جتنے بھی بچے مطلب 100-200 بچہ پڑھتا ہے ہر ایک کو وہ چھوٹی چھوٹی کتابیں بچوں کو جس طرح وہاں ہم نے بچوں میں تقسیم کی ہے یہ آپ دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق یہ چھوٹی بھی کتاب ہے اپنے بچوں کو پڑھائیں یہ اس وقت مسلمانوں کی جو نئی نسل ہے یہ گھروں کے تھا انگلش میں تھا یہ مسلمانوں کی جو نئی نسل ہے یہ ٹیلی ویژنوں پر بیٹھ کر ٹھیک نہیں ہوگی ہر گھر کے اندر تو ہر ٹیلی ویژن اور ویڈیو چلا رہے ہیں اور کہتے یہ ہے کہ بچے اسلام کے علمبردار بن جائیں کیسے بنیں گے صحابہ کرام کا ان کو پتا نہ ہو سوائے جو ریڈیو اور ٹی وی ہے اس کے علاوہ کسی اور چیز کیسے بنے تو اس لیے یہ لٹریچر اور یہ کتابیں ہر صحابی پر ایک کتاب یہ 12 کتابوں کا سیٹ ہے آپ دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق حضرت علی المرتضیٰ حضرت عائشہ اور اسی طرح باقی تمام صحابہ پر کتابیں ہیں اور یہ جو لٹریچر کچھ ساتھیوں نے چھپوایا پہلے یہ عمر فاروق پر ہے اسی طرح ابو بکر صدیق پر انگریزی میں یہ 12 کی 12 کتابیں انگریزی زبان میں آپ ضرور اس کا حصہ ڈالیں یہ رمضان شریف کا موقع ہے اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک میں ایک کتاب آپ چھاپیں گے نا ایک کا وعدہ کریں گے تو 70 کا ثواب ملے تو حضرت ابو بکر سے لے کر حضرت خالد بن ولید تک 12 بکیں آپ اپنے اس مسجد کی طرف سے چھپوائیں اور 250 پاؤنڈ ایک کتاب کا خرچہ ہے اور یہ کوئی خرچہ نہیں 1000 یا 500 سے 1000 تک کتابیں ہیں آپ کے یہاں ہم بھیجیں گے اور آپ اپنے بچوں کو دیں گھروں میں دیں تقسیم کریں واٹلے کی مسجد میں دیں دوسری جتنی مساجد ہیں وہاں تقسیم کریں تو اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو آدمی حضرت ابو بکر پر کتاب چھاپنا چاہتا ہے عمر فاروق پر عثمان غنی علی المرتضیٰ پر وہ اپنا نام لکھوائیں اور 250 پاؤنڈ بعد میں جمع کروا دیں حاجی یاسین صاحب کے پاس ایک ساتھی ہیں بھائی محمد صاحب کیا نام ہے ان کا محمد کاکا صاحب انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کی کتاب کا وعدہ کیا ہے اب حضرت عمر فاروق کا کوئی آدمی وعدہ کرے کہ عمر فاروق کی کتاب میں چھاپتا ہوں عثمان غنی کی علی المرتضیٰ کی حضرت حسن حسین کی حضرت فاطمہ کی تو یہ بہت بڑا اجر ہے یہ آپ کی کتابیں آپ کے پاس ہی آ جائیں گی یہ وہاں نہیں رکھنی ہم نے انشاءاللہ یہی بھیجیں گے جس طرح 11000 کتاب وہاں بھیجی ہے یہاں بھی 7000 کتاب برطانیہ میں ہم بھیج چکے ہیں باقی بہت سارا لٹریچر انشاءاللہ آئے گا اور وہ ہر ہر گھر میں انشاءاللہ ہم پھیلائیں گے یہ لکھیں کوئی آدمی حضرت عمر فاروق پر جو آدمی بک چھاپنا چاہتا ہے وہ اپنا نام لکھا یہ صحابہ کرام کا لٹریچر ہے جس کو سپاہی صحابہ گھر گھر میں انشاءاللہ پھیلائیں گے اور آپ کچھ عرصے کے بعد دیکھیں گے کہ ہر جگہ صحابہ کا لٹریچر ہوگا ہر مسجد میں ہر سکول میں یہاں ہر ادارے کے اندر وہ کافی بہت اپنے دوسرے فاروق پر کوئی شخص یہاں سے وعدہ کرے حضرت عثمان غنی پر حضرت علی پر یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے 70 کتابوں کا ثواب ہے رمضان کے لیے جلدی جلدی کر دیں گے ان کا ریکویسٹ ہے بس ٹھیک ہے ماشاء اللہ انہوں نے پہل کی ہے حضرت ابو بکر ہر موقع پر خود پہل کرتے تھے اب دیکھیں حضرت عمر فاروق کس کے حصے میں آتا ہے اچھا دیکھو نا گل ہو گئی اگر عثمان غنی پر ماشاء اللہ دیکھ رہے ہیں شاید بیویوں سے مشورہ کرنا ہوگا اس کا ہم اجازت دیں گے ایسے حالات ہوتے ہیں نا کہ ہم ملک بھی اور تو پاکستان میں بھی ماشاء اللہ یہی حال ہے ہاں جی جلدی جلدی کر رہا ہوں ہمیں تمہیں فاروق بھائی کتاب کیا نام ہے آپ کو ماشاء اللہ ڈاکٹر فاروقی صاحب اور ہمیں عثمان غنی پر اور حضرت علی پر رشید احمد صاحب ماشاء اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں بہت بڑا یہ لکھ دیں رشید احمد اور حضرت علی پر ماشاء اللہ حضرت علی کس کے حصے میں آتی ہے ماشاء اللہ جلدی کر لیں دو آدمی مل کر بھی کتاب چھپا سکتے ہیں ہاں حضرت علی کا ذکر آیا تھا ہم خاموش ہو گئے ہمیں تو پاکستان میں کیا کہتا ہے یہ علی کے دشمن ہیں علی کے مخالف ہیں جلدی جلدی کریں گے ماشاء اللہ پڑھ لیں شیطان کا اثر ختم ہو جائے گا. حضرت علی کا نام آئے گا تو ویسے ہاں جی جلدی کریں دعا کرتے ہیں انشاءاللہ. حضرت علی پر حضرت حسن حسین اور حضرت فاطمہ جتنے بھی کتابیں آپ کی پڑھیں گے یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے اجر ہے. کوئی آدمی اپنے والد اور والدہ کے اشعال ثواب کے لیے کتاب چھپوا سکتا ہے والدین کے اشعال ثواب کے لیے. جہاں کتابیں جائیں گی انشاءاللہ شاء اللہ جلدی کریں گے.
دو مل کے لیے
دو مل کے لیے مل کر بھی چھپا جلدی کر کتاب صاف ہے ماشاء اللہ. حضرت علی کے نام پر اتنا خاموشی اختیار کرنا چاہیے ماشاء
اللہ.
دیکھیں حضرت حسن پڑے تھے وہ دوسرے کیا نام ہے آپ کا حضرت علی پر حضرت حسن اور حسین خاندان نبوت پر یہ بہت بڑا ویسے بھی سوال ہے ساری کتابیں چھاپنا جلدی کریں گے ماشاء اللہ. حضرت فاطمہ پر حضرت حسن اور حسین پر بہت بڑا اجر ہے ان شاء اللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا. حضرت حسن حسین اور حضرت فاطمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جلدی کر لیں میں اس میں زیادہ سوچنے کی زیادہ پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ماشاء اللہ. یہ بہت بڑا اجر ہے اور کتابوں کی تفسیر ہر صوبے میں ہر علاقے میں ہم انشاءاللہ یہ کتابیں پھیلائیں گے اور آپ کو اس کا اجر ملے گا جلدی کر لیں. ہاں
جی اگر بات
حضرت حسن حسین
حفیظ یعقوب صاحب کا بھی لکھے
حافظ
یعقوب حافظ یعقوب حافظ یعقوب کرے گا
احمد
عبداللہ پوسٹ عبداللہ پوسٹ پوسٹ ماسٹر
رمضان کی بات
ہے اسلام کیا ہے
اسلام کیا ہے اسلام کے
چلو جی
یہ سارے پیسے آپ حاجی عاصم صاحب آزاد کے بادشاہوں کرا دیں گے سو تین دنوں میں
ان شاء اللہ ان کتابیں کچھ دنوں پر آپ کے پاس ہوں گے. دعا کریے بڑا بڑا آپ کے نام سے اللہ ہمارے دل سے تمام فرما کر ہمارے کپڑے کی صدر کو فرما کر اللہ جس بابا کے لوگ شہید ہوئے ان کے درجات بلند فرما کر اللہ.